الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہمارا اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 بار درود بھیجے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، مرنے سے پہلے پہلے اللہ جنت میں جو اس کے لیے گھر بنایا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہے، مقام گئے، اس کی زیارت اسے کروا دے گا۔ اور جس شخص نے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور جنت میں داخلہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان کے لیے ہر وہ کام جو اس کی دنیا میں کسی طرح کا مفید ہے، فائدے والا ہے، اور آخرت کے حوالے سے جو اس کی آخرت کو بہتر بنانے والا ہے، ایسے کام کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اور ایسے کاموں میں اگر کوئی مشغول رہتا ہے کہ جس سے وہ آدمی دنیا کے اندر یعنی روزگار کے سلسلے میں اپنے گھر والوں کی کفالت کرنے کے اعتبار سے، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کے اعتبار سے، وہ بقدر ضرورت یا ضرورت سے زائد اچھی کچھ نیتوں کے ساتھ اگر وہ مال کو جمع کرنے میں مشغول رہتا ہے، تو بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں فرماتی، جب تک مال کے آدمی حق ادا کرتا رہے اور اس کے حصول میں کوئی ایسا غیر شرعی کام وہ نہ کرے۔ اور اس کے علاوہ اس کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اپنے معاملات وہ دیکھتا رہے اور اپنے حال کے اپنے معاملات کی وہ اصلاح کرے اور ان تمام اچھے اعمال کو بجا لائے جنہیں دین نے فرمایا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے، اللہ رسول کی اطاعت والے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ بہترین اور کامیاب، جسے قرآن نے کامیاب فرمایا ہے، ان مومنوں کے چند اوصاف ہی قرآن نے بیان کیے، اور ان میں سے ایک وصف وہ یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، لغو چیزوں سے، لغو کاموں سے، فضولیات سے اپنے آپ کو دور کرنے والے، فضولیات میں مشغول نہ ہونے والے، یہ وہ مومن ہیں کہ جنہیں قرآن میں اللہ نے بشارت عطا فرمائی کہ یہ کامیاب گئے، یہ کامیاب گئے۔ اور بھی کئی اوصاف بیان کیے، مگر ایک وصف یہ بھی ان میں اچھے لوگوں میں، کامیاب لوگوں میں، کہ جو لغو اور فضولیات سے اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں، چاہے اپنا وقت ہے، چاہے اپنا مال ہے، چاہے زبان سے کچھ ایسا بولنا ہے، چاہے اپنے ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے، وہ انسان اپنے وقت کو، اپنے مال کو، اپنی گفتگو کو، ان تمام چیزوں کو ایسے لغو اور فضول کاموں سے بچائے رکھنا اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ایسا شخص، ایسا مومن، اسے کامیابی کا گویا کہ ایک خوبصورت وصف مل گیا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے اندر شمار ہو سکتا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے جنت الفردوس کی میراث قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ یہ لغو کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں لغو سے دور رہنے کا جو حکم دیا گیا اور لغو سے اعراض کرنے والوں کی تعریف فرمائی گئی، اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ قول اور فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام یعنی کوئی مکروہ ناپسندیدہ کام ہو یا مباح جس کا کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہو۔ فرماتے ہیں ایسا وہ کام کہ جس کا مسلمان کو دینی یا دنیاوی طور پر کوئی فائدہ نہ ہو وہ اس لغو اور فضول میں آتا ہے۔ دنیاوی کا بھی یہاں فرما دیا گیا۔ اب آدمی کوئی ڈیوٹی پر ہے، کوئی اپنے کام کے لیے کسی کو مشورہ دے رہا ہے، کسی سے لے رہا ہے، تو یہ کوئی فضول میں نہیں جائیں گے۔ اگر اس مشورے دینے لینے کا کوئی مقصد ہے، اگر یہ چاہے اپنے روزگار کے سلسلے میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے، چاہے اپنے کہیں مکان خریدنا ہے، بیچنا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے، یا کوئی اور کسی والے سے کسی سے رائے مشورہ لے رہے، تو یہ کوئی فضول کام نہیں ہے۔ اس کے دنیاوی فوائد ہیں، تو دنیا کا فائدہ ہو یا آخرت کا فائدہ۔ اور اس اصول نے ہمیں یہ چیز سکھا دی کہ ایسا ہی آدمی کام کرے کہ جس سے یا تو اپنی دنیا کا کوئی فائدہ ہے اس سے، یا اس کے آخرت کے دینی طور پر فائدہ حاصل ہے۔ اور اگر ان دونوں سے خالی ہے، نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، نہ دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، تو فضولیات میں پڑھنے کی، جیسے بےہودہ قسم کا مذاق، مسخری، اور اپنے وقت کو ضائع کرنا، اور کسی کام میں پڑے ہیں اور ایسی فضولیات کے اندر اپنے شب و روز کو ضائع کرنا، تو یہ انہی لغو چیزوں میں آتے ہیں۔ ناظرین، سال کے آپ پہلے ہی ہفتے میں ہمارا یہ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب نیا سال آتا ہے تو لوگ کئی طرح کی، کچھ کاروباری انداز، کچھ اپنے دیگر معاملات، یعنی کئی طرح کی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی اپنے بزنس کے بارے میں کہ بھائی 2022 کیا پلاننگ اس کے حوالے سے وہ کریں گے، فلاں مہینے میں یہ کام کرنا ہے، دکان چینج کرنی ہے، گاڑی چینج کرنی ہے، مکان چینج کرنا ہے، لینا ہے، دینا ہے، یا اپنے کاروبار کو مزید اچھا کرنا ہے۔ الغرض ہر ایک کی کوئی نہ کوئی پلاننگ ہوتی کہ کرنا کیا ہے، اس نئے سال میں کیا نیا کرنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پلاننگ جو بھی کوئی بنائے اپنے وقت کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، کمائی کے اعتبار سے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں دینی شعور بھی بیدار کرنا چاہیے، دینی شعور بھی اپنے اندر بیدار رکھنا چاہیے، اور ایسی بھی کچھ پلاننگ کرنی چاہیے کہ میں آخر کون سے ایسے کام جو دینی اعتبار سے میں نہیں کر سکا، دین کے حوالے سے وہ جو غلبہ میرے اندر نہیں آ سکا، یا جس عمل میں کمزوری رہ گئی، میں اس کو اس سال میں وہ اپنے اہداف کے اندر ان کو درج کر لیں۔ تو یہ بہترین ایک طریقہ ہے، اور یہ ہدف تو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے کہ بھائی فضولیات، لغویات جو بھی تھے، لیکن اب نہیں، میں اب ان کاموں میں، اب کوئی گناہ کے کام تھے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اچھے کاموں کے ارادے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اسلام کی خوبی ہے، اور یہ مسلمان کا، بندہ مومن کا جو اسلام ہے اس کا حسن ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فرمایا کہ بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ لا یعنی کام، بیکار کام، فضول کام، ان کو چھوڑ دے، ان کو ترک کر دے۔ اب ہر آدمی دیکھے کہ میرے اس کام میں مجھے کیا فائدہ ہے، دینی فائدہ، دنیاوی فائدہ، کچھ نہیں، بیکار ہے، فضول ہے، چھوڑ دو۔ گھنٹوں گھنٹوں اسی کام کے اندر گھنٹوں گھنٹوں لگانا، اب یہ فضول کیسے؟ مختلف انداز سے ہو سکتا ہے، کچھ کام فضول ہیں، کچھ سوچے فضول ہیں، کچھ فکریں ایسی فضول ہیں، تو اپنے وقت کو جیسے ضائع کرنا فضول اور بیکار کاموں میں لگانا، اسی طرح اپنی سوچ، اپنی فکر، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بھی تو کوئی ایسی نہیں منتشر خیالی ہوئی ہوئی اور طرح طرح کی فضولیات کا ایک طرح کا جو ہے وہ جمگھٹا ہمارے دماغ میں لگا ہوا ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کی تعلیم فرمائی ہے، اس میں بیکار اور فضول چیزوں سے کئی چیزوں کے اعتبار سے گفتگو فرمائی اور رہنمائی فرمائی ہے۔ زبان ہے، ہاتھ ہے، اپنے آپ کا وجود ہے، اور ایسی تمام تر چیزیں جس سے دوسروں کو تکلیفیں پہنچیں، اذیتیں پہنچیں، چاہے زبان کے ذریعے سے، عموماً زبان سے سب سے زیادہ پہنچتی ہیں، تو اس لیے زبان کا تذکرہ بہت سی جگہوں پر آیا۔ زبان کی جو ضمانت دے، اس کے لیے جنت کی ضمانت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور ایک شخص نے خدمت میں عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے، نجات کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنی زبان قابو میں رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے، ادھر ادھر فضول یعنی نہ جاؤ، اپنے گھر میں رہا کرو۔ اور یہ ارشاد فرمایا اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ یہ وہ تین کام ایسے ہیں کہ تمہیں گویا کہ نجات مل جائے گی، تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے کام زبان کو قابو میں رکھنا، کہ عام طور پر آدمی اس کے ذریعے دوسروں کی برائی، غیبت، چگلی، گالی بکنا، جھوٹ بولنا، اذیت دینا، تکلیف دینا زبان سے، اور زبان ہے تو بظاہر بہت ہی نرم سا گوشت کا ٹکڑا، لیکن سارے جسم کے اعضاء اس کے آگے ملتجی ہوتے ہیں، زبان کو کہتے ہیں، دن کے شروع ہوتے ہی اس سے التجا کرتے ہیں، گویا کہ زبان کے منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تو اگر ٹھیک رہی تو ہمارا سارا جسم ہی ٹھیک رہے گا، سکون سے رہیں گے، اور اگر تو ہی ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمارا جسم بھی سلامت نہیں رہے گا۔ زبان کی وجہ سے ایسی عزتیں مل جاتی ہیں کہ گویا کہ گھوڑوں پر سواریاں کرنے والے بن جاتے ہیں، اور یہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے بسا اوقات ایسی ذلت ملتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان سے عزتیں پانے والے بھی بہت ہیں، اور زبان کی وجہ سے ہی ذلتیں حاصل کرنے والے یہ بھی بہت ہیں۔ اس لیے زبان کی آفات کو سب سے زیادہ بیان کیا گیا، کیونکہ زبان کے ذریعے کئی گناہ بھی، قولی طور پر کئی گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو فضولیات اور لغویات چیزیں ہیں ان کا صدور بھی زبان کے ذریعے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر سب سے زیادہ کس چیز کا خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان اقدس کو پکڑ کر ارشاد فرمایا اس زبان کا، کیونکہ عام طور پر ہاتھ سے ہر ایک کو تکلیف پہنچانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی، ہر ایک سامنے والا پلے کا بھی نہیں ہوتا، کمزور آدمی بالکل گھبراتا ہے ہاتھ سے تکلیف کسی کو کیسے پہنچے، اس کو پتا ہے کہ مجھے آگے سے بہت زیادہ تکلیف پہنچ جائے گی، لیکن زبان سے تکلیف پہنچانے میں وہ نہ امیر غریب کا فرق ہوتا ہے، نہ اس میں کمزور اور قوی کا فرق ہوتا ہے، نہ بیمار اور تندرست کا فرق ہوتا ہے۔ اور جو شخص زیادہ، جتنا ہی زیادہ ادھر ادھر ہر جگہ بس اس کو بولتے رہنا ہے، غلطیاں بھی اتنی کرتا ہے، اور کچھ لوگ تو پھر گھبراتے بھی ہیں کہ یہ فلاں شخص آ گیا، یہ خاموش تو رہے گا نہیں، اس کے سامنے کیا علماء کا تذکرہ ہو، کیا کسی مولانا کا تذکرہ ہو، کیا کسی دینی طبقے کا تذکرہ ہو، بس اس نے شروع ہو جانا، اس کی زبان کو کوئی لگام نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء اور طلباء سے اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو، اور فرمایا اپنی زبان سے لوگوں کی آبرو ریزی یعنی بے عزتی کرنے سے، اس سے بھی اپنی زبان کو وہ روکے رکھو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی فرمایا ورنہ کیا ہوگا، جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ مانن حفیظ۔ اس لیے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اور اپنی گفتگو کو، اپنے بولنے کو بھی ایسی چیزوں سے بچانا ہے کہ جن کا شمار فضولیات میں ہو، یا معاذ اللہ گناہ و ناجائز کاموں میں ہو، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کفریات میں ایسے پڑ جاتا ہے تو جو کچھ بھی ایسی برائی اور کفریات بکے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سچی توبہ کرے، اور توبہ کے تقاضے بھی وہ پورے کرے، آئندہ اپنی زبان کو بالکل احتیاط کے ساتھ رکھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس دوران حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا، یعنی بولو، اچھا بولو، اور اس کے علاوہ خاموش رہو، افضل امر۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ اس پر ہماری پکڑ فرمائے گا، کیا گرفت فرمائے گا اس پر ہماری؟ ارشاد فرمایا، اے معاذ، زبانوں کا کیا ہوا لوگوں کو اوندھے منہ جہنم کے گرا دے گا۔ یہ زبانوں کا ہی کیا ہوا لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔ ارشاد فرمایا، تو اللہ کریم اور آخرت کے دن پر جو شخص ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے یا پوری بات سے خاموش رہے۔ یعنی اچھا نہیں کر سکتے تو برا کیوں بولتے ہو، بری بات سے خاموش رہے۔ پھر فرمایا، اچھی بات کہو فائدے میں رہو گے، بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے، بری باتوں سے خاموش رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن امسک الفضل من لسانہ، خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اپنی زبان کو روک لیتا ہے فضولیات سے، اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری ہے اور اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وَأَنفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، اپنے مال کا جو بچا ہوا حصہ ہے یعنی جو زائدہ ضرورت ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ بڑا اچھا وصف ہے میرے مدری چینل کے ناظرین، اللہ نے رزق دیا ہے اور سب کے رزق کے کچھ نہ کچھ اہتمام کیے ہیں، اسباب بنائے ہیں، تو ہمارے پاس وافر ہے، تو یہ ضرور سوچیں کہ میرے اندر کون سا ایسا وصف تھا، کون سی ایسی ایکسٹرا خوبی تھی کہ اللہ نے مجھے زیادہ مال دیا ہے۔ ایک ہی والد کے چار بچے ہوتے ہیں، ان چاروں میں سے ایک بہت امیر ہے، دوسرا اس سے کم ہے، دو بسا اوقات بہت ہی کمزور ہوتے ہیں۔ بھئی آپ کے نسب کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ سب برابر ہیں، یعنی ایک کو بعد پر بعد کو فضیلت تو نہیں ہے، آپ ایک ہی والد کے چاروں بیٹے ہیں، لیکن آپ کو اللہ نے دیا ہے، تو اس میں اللہ کا یہ فضل اور عطا جانتے ہوئے یہ نہ کہیں آدمی کہ بس یہ میرے اوپر ہی کوئی خاص ایسا کرم ہوا ہے، میں نے کسی اور کو دینا ہی نہیں۔ آپ خرچ کریں، آپ ایسے اور بالخصوص اپنے قریبی اہل خانہ کے بہن بھائی اگر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بہت کہتے ہیں بڑے دور دور کے محتاج دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہاں بھی اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو دینا ہے، اور اچھا خاصا مال اٹھا کر دیں گے، لیکن اپنی فیملی میں پتہ ہی نہیں، نہیں بھی ان کو اگر کچھ مل جائے گا تو یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ میرے بالکل سٹیٹس میں برابر آ جائیں گے، یہ بھی اچھا کھانا اچھا پہننا یہ شروع کر دیں۔ بھائی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ بھی آگے دیں لوگوں۔ تو یہ رہتا ہے اسلاف کا یہ انداز تھا کہ بس میری ضرورت کا یہ ہوا، یہ کچھ مجھے ملا، یہ ایکسٹرا کیوں ملا ہے؟ یہ اللہ نے دے کر ہی گویا کہ آزمایا ہے، کئیوں کو نہ دے کر رب آزماتا ہے، کئیوں کو دے کر آزماتا ہے۔ جس کو دیا ہے اب وہ اسی کے اندر جو اللہ نے حق رکھے مال میں وہ خرچ کرتا ہے، وہ چاہے زکوٰۃ کی صورت میں ہو، نفلی صورت میں ہو، غربا، یتامیٰ، مساکین، اس طرح مساجد، مدارس، فی سبیل اللہ، نیکی کے کاموں میں وہ خرچ کرتا ہے۔ اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے اور یہ ایکسٹرا ہے، یہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو جو اپنے مال کا ایسا زائد حصہ خرچ کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، توبہ، اس آدمی کے لیے بھی خوشخبری اور اس آدمی کے لیے بشارت ہے۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین، اس نئے سال سے اور اس کے پہلے ہفتے سے ہی یہ نیت کیجئے کہ میرے اگر کاموں میں کئی لغو اور فضول طرح کے کام ہیں، چاہے وقت کی بربادی والا مسئلہ ہے یا کوئی اور فضولیات ہے، ان تمام چیزوں کو یہ بھی 2022 کے ہدف کے اندر اپنے شامل کریں کہ مجھے ان کو مائنس کرنا ہے۔ زندگی ایسے ہی گزرتی جائے گی، ایسے ہی گزرتی جائے گی۔ حدیث پاک میں فرمایا، غنیمت جانو پانچ کو پانچ پر، ان میں سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تمہارے پاس فراغت ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے تم مشغول ہو جاؤ، تمہارے پاس جوانی ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے بوڑھے ہو جاؤ، تمہارے پاس مال ہے اس کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم فقر کے اندر چلے جاؤ، اور تمہاری یہ زندگی جو ہے اس کو ہی موت پر غنیمت جانو، اس کو موت پر غنیمت جانو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں آپ کے کچھ سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں دشواری ہو تو کیا تیمم کرنے کی اجازت ہے؟
نماز کے لیے وضو کرنا یہ فرض ہے، اور پانی پر جب تک قدرت یہ باقی ہے تو تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح عام حالت میں وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اگر غسل کرنا فرض ہو گیا ہو تو غسل کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح سردی کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ اگر غسل فرض ہے تو غسل کریں، اور اگر غسل نہیں، عام حالت ہے، بے وضو ہیں، تو وضو کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اب اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس طور پر کہ یہاں سردی ہے یا پانی ٹھنڈا ہے، صرف اسی وجہ سے کہ سردی ہے ٹھنڈے پانی سے کیسے وضو کریں اور کہیں کہ تیمم کر لیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی کو ٹھنڈا پانی تکلیف دیتا ہے تو بھائی گرم کیجئے، گرم پانی کے بھی تو اسباب، یہ سب چیزیں ہمارے ہاں عام طور پہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی جگہ ایسی خاص ہو سکتی ہے کہ گرم پانی کا وہ کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، پانی بالکل ایسا ٹھنڈا ہے، اور پھر اس کی بھی کئی صورتیں فقہ اعظم نے لکھی ہیں کہ وہ ٹھنڈا پانی، ایسا نہیں کہ یک ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہی آدمی کو کوئی ایسی ہلاکت یا اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا۔ فرمایا ٹھنڈا پانی ہے، وضو کریں، اگر آپ کے پاس گرم لباس ہے تو اس کے بعد گرم لباس پہن لیں، لحاف ہے، رضائی ہے، اس کو، کمبل ہے، اس کو اوڑھ لیں، اس کے ذریعے سے آپ اپنی طبیعت ٹھیک کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تپش مل جاتی ہے، تو یہ عمل کریں۔ یہ مختلف جو شرائط بیان کی گئیں میرے بھائیوں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، فرض کی اہمیت ہے، اور اس کو جس طرح اللہ رسول کا حکم ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ تو نارمل ایسے نہیں ہے کہ کسی کو عذر بنا لیں اور فوراً تیمم کی طرف چلے جائیں۔ ٹھنڈے پانی سے نہیں کر سکتے، گرم سے کیجیے۔ گرم پانی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا لباس یا کوئی چیز ہے کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور آپ نے وہ لباس پہن لیا، وہ رضائی وغیرہ اوڑھ لی۔ چولہا ہے گھر میں، کوئی ہیٹر ہے، تو جس کے ذریعے تپش لے کر آدمی اپنا وہ جو بھی ٹھنڈ پہنچی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ نارمل کر سکتا ہے۔ اور اگر بالفرض یہ کوئی بھی صورت نہیں ہے اور ہے ایسی کیفیت والا پانی کہ اس کا کوئی عضو وہ تلف ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، شدید سخت بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہے تو بیماری کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا، یہ ایسی چیزیں ہوتی کہ جن کی وجہ سے پانی استعمال کرنے پر اس کو گویا کہ قدرت نہیں ہے، اب وہ تیمم کا آپشن اس کے لیے آتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ بقیہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، نہ گرم کرنے کی طرف جائیں، نہ وہ ٹھنڈے پانی کے بعد کچھ ایسا بستر یا گرم کپڑے استعمال کرنے سے اپنی طبیعت کو نارمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری شرطیں اور یہ ساری قیودات، جس طرح یہ مسئلہ ہے اس کے مطابق اس کا خیال رکھ کر، اگر واقعی کسی طرح بھی پانی پر قدرت طاقت کسی کو نہیں ہے، تو پھر آپشن دوسرا وہ تیمم کی طرف آئے گا۔ اب اس میں بھی بعض اوقات صبح کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، تو بڑا فرق آ جاتا ہے، یعنی ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے کس وقت شدت سے سردی ہے اور یہ ساری چیزیں دیگر بھی نہیں پائی جا رہی، پھر تیمم کا مسئلہ آئے گا۔ اسی طرح دوپہر ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد یا غسل کرنے کے بعد دھوپ ہے، دھوپ کے اندر بیٹھ جائیں تو بھی اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو المختصر یہ ہے کہ اپنے لیے ایسے اسباب پہلے سے تیار کریں۔ وہ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، تو جن کے یہاں الحمدللہ جو اہتمام کرتے ہیں تو وہ سخت سردیوں میں سفر کے اندر بھی بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے پانیوں سے وہ وضو بھی کر لیتے ہیں۔ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برکات منالیہ مدنی مذاکروں میں بیان فرما رہے تھے، اور اپنے بغداد شریف کا ایک سفر بیان کر رہے تھے کہ ایسا پانی ٹھنڈا تھا کہ بس جہاں پڑتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ اس بھی گویا کہ سن ہو گیا، یہ ہے بھی یہ ساتھ یا نہیں ہے، یعنی اتنا یخ ٹھنڈا جسے کہیں اور سردی بھی۔ لیکن فرمایا کہ الحمدللہ صاحب نے وضو کیے اور نماز پڑھی، تو تھوڑا سا دل گھبراتا بھی ہوگا، تکلیف تھوڑی سی زیادہ پہنچتی ہے، اسی لیے تو اس پہ ڈبل ثواب ہے۔ جی جی، جب وضو کرنا انسان کے لیے تکلیف دہ بن جاتا ہے اور پھر بھی وہ پورا پورا کامل وضو کرتا ہے، اس کو دگنا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ان احکامات کی اہمیت کا محق ہو، وہ دل دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوگی، تو پھر انشاءاللہ یہ تکلیفیں بھی آدمی برداشت کر لے گا۔ تو لہذا ان مسائل کے اندر یہ جو اس کی شرطیں بیان کی گئیں ان کو خیال رکھیں، پھر کئی آپشن تیمم کا آئے گا، بصورت دیگر تیمم کا آپشن نہیں آتا۔ جس طرح عام نمازوں کے لیے وضو کرنا ہے، اس طرح آپ کو سردی میں بھی وضو کرنا ہے اور اگر غسل فرض آتا ہے تو پھر غسل کرنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں سمجھیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سال ہم سب کے لیے بہتری والا ہو، سلامتی والا ہو، اور ہمارے نامہ اعمال نیکیوں میں اضافہ کرنے کا یہ کاش یہ سبب بن جائے اور ہم سب نیکیوں کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہمارا اسلام